ایک مومنہ کا آج انتقال ہوا جسے آج ہم دفن کر چکے ہیں، مرحومہ خورشید بنت غلام حسین، ان کے سارے ثواب کے لیے اور اپنے والدین آبا اجداد علماء اعلام مراجع عظام امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کے لیے سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. ایام اعظم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام الزمان كريه بلند والصلاة. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات اپنی گفتگو کے آغاز میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے ایام سید الشہداء میں اس مصیبت پہ پروردگار آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور آپ کی ان مجالس میں پوری یکسوئی کے ساتھ شرکت کرنے کو پروردگار بہترین اجر کے طور پر قبول فرمائے اور بارگاہ خدا میں دعا ہے وہ مومنین اور مسلمان جو ان ایام میں شہید ہو چکے ہیں، بالخصوص فلسطین کے وہ مظلوم کہ جن میں نزار رایان جو حماس کے عظیم قائد کی حیثیت سے گزشتہ دن ایک مظلومانہ اٹیک کے بعد شہید ہو چکے ہیں، پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے. یقیناً وہ لوگ کے جو درس کربلا اور شہادت کو جان چکے ہیں اور شہادت کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بہرحال اختتام تو ہونا ہے، یہ زندگی اسی وقت تک قیمتی ہے جب تک یہ زندگی پروردگار کے لیے قرار پائے، اور اگر یہ زندگی راہ خدا میں نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ انسان راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دے. لہذا نزار رایان اپنے بیان میں جو انہوں نے کچھ دن پہلے دیا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہی رستے ہیں، یا کامیابی یا فتح اور یا شہادت، اور ہم ہر دو حال میں کامیاب ہیں. اگر ہم اس دنیا میں اپنی جدوجہد کے طفیل کامیاب ہو جائیں اور فتح پا جائیں تو یہ فتح بھی ذات پروردگار کی طرف سے ہے، اور اگر ہم شہید ہو جائیں تو یقیناً ہماری شہادت بھی عظیم کامیابی ہے. بس مومن ہر دو حال میں کامیاب ہوتا ہے. مومن کے نزدیک فتح کا تصور کچھ ایسا تصور ہے کہ جس میں کبھی شکست ہے ہی نہیں. مومن کی زندگی میں شکست نہیں ہوتی، مومن کسی حال میں شکست نہیں کھاتا ہے. پسپا ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں ہوتی ہے. مومن اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے لیکن شکست نہیں ہوتی ہے. مومن اپنے پورے اہل و عیال کی جان کو قربان کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے شکست نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اس نے جب اپنے جان کی بازی لگا دی ہے، اپنے خون کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، تو یہاں پر خون تلوار پہ فائق آ گیا ہے، خون کامیاب ہو گیا. اور آج فلسطین میں خون کی کامیابی ہے، کبھی بھی یہ بم جو ہے ان کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کتنے برسائیں گے؟ آپ پورے فلسطین کو قتل کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اسرائیل جو کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ سب فلسطینیوں کو قتل کر دے، لیکن کیا فلسطینیوں کو قتل کر کے وہ ان سب کو قتل کر دے گا کہ جو پوری دنیا میں نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہیں؟ یہ صدائے تکبیر کبھی خاموش نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ صدائے تکبیر حقیقت میں خون کے ساتھ آبیاری حاصل کرتی ہے. یہ تو خون کے ساتھ مزید پروان چڑھتی ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، اور جتنا اسے خون ملتا چلا جائے اتنا ہی یہ تکبیر بلند ہوتی چلی جاتی. اور اسرائیل کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان قریب پوری عرب کنٹریز میں، پورے اس ریجن میں، اسی خون کے توفیل ایک بہت بڑا انقلاب واقع ہوگا. اسے یہ جان لینا چاہیے کہ آج وہ صدا کی جو لبنان سے مظلوموں نے بلند کی ہے، لبیک یا حسین کی آواز، یہ فلسطین میں، سعودی عربیہ میں، دوسرے تمام ممالک میں بلند ہونے والی ہے. تم ظلم کرتے چلے جاؤ، حسین بلند ہوتے چلے جائیں گے. تم جتنا ظلم کرو گے کربلا روشن ہوتی چلی جائے گی. تم جتنا ظلم کرو گے اتنا لوگوں کے دلوں میں حسینیت زندہ ہوتی چلی جائے گی. عجیب یہ ہے کہ ابھی تک ان درندوں نے کربلا سے درس حاصل نہیں کیا ہے، ابھی تک سبق حاصل نہیں کیا. اور کیا خوب گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ان کے انالیسز کرنے والوں نے لبنان اور ایران کے متعلق جب یہ سوچ رہے تھے حملہ کرنے سے متعلق، تو انہوں نے یہ کہا تھا ذرا سوچ کر حملہ کرو، اس لیے کہ یہ قومیں وہ ہیں کہ جو اپنی تاریخ میں کربلا رکھتی ہیں، جو اپنی تاریخ میں حسین رکھتی ہیں. اور جس قوم میں حسین زندہ ہو، جس قوم میں سید الشہداء زندہ ہو، وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی ہے. اور آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ رائے حسین کو اپناؤ، رائے حسین پہ عمل کرو، شہادت کو اپنے لیے اسوہ بناؤ. اور آج تمہارا اسوہ پوری دنیا میں کچھ اس طرح سے روشن ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا ہر نوجوان آپ کی راہ پہ عمل کرے گا. دنیا میں ایک نظار نہیں ہوگا بلکہ ہزاروں نظار پیدا ہوں گے. دنیا میں ایک رایان نہیں ہوگا، ہزاروں رایان پیدا ہوں گے. اگر کل تم نے عباس موسوی کو شہید کیا تو آج پورا لبنان عباس موسوی ہے. اگر تم نے پاکستان میں عارف حسینی کو شہید کیا تو آج ملت پاکستان میں ہزاروں عارف حسینی موجود ہیں. اور اگر دوسرے ممالک میں تم نے ہمارے علماء کو قتل کرنے کی کوشش کی تو تم نے دیکھا کہ ان کا خون رائے گا نہیں گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہید کا خون ضائع نہیں جاتا ہے، بلکہ شہید مطاہری یہ فرماتے ہیں شہید کا خون ملت کی رگوں میں دوڑ جاتا ہے اور ملت اس خون سے زندہ ہو جاتی ہے. یہ خون زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ ملتوں کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور ایسا خون کہ جو ملتوں کے رگوں میں دوڑ جائے وہ ان کو حیات ابدی بخشتا ہے. اور یہی شہید کی زندگی ہے. آج یہ معجزہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. دیکھو اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، 1400 سال پہلے کی کربلا کہ جو وہاں پر خون بہا ہے، اس خون کا اثر یہ ٹھہرا کہ وہاں کی خاک خاک کربلا بنی اور خاک شفا بنی. اور وہاں کا خون پوری دنیا کی ملتوں میں کچھ اس طرح ان کی رگوں میں دوڑ گیا ہے کہ ہر شخص آج حسین حسین کرتا ہے. اور پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں درس حسینی دیا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شہادت ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہم شہادت کو اپنا ہدف سمجھتے ہیں اور شہادت ہمیشہ زندہ رہے گی. اس جہاد و شہادت کو اگر اسلام سے نکال لیا جائے تو اسلام کھوکھلا ہو جاتا ہے. اور جن ممالک نے اس جہاد و شہادت کو سمجھ لیا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہے گی. یہی عنصر جس کو آج حماس نے ایڈاپٹ کیا ہے وہ عنصر جہاد و شہادت ہے کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پہ استقامت دکھائی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ اللہ کی ذات پہ عقیدہ پیدا کرتے ہیں اور پھر اس پر ٹھوس قیام کرتے ہیں، ذات پروردگار ان پہ فرشتے نازل کرتی ہے. اور انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو جلد ہی یہ اسرائیل صفحہ ہستی سے نابود ہو کر رہ جائے گا. اور جس شے کا نام باقی رہے گا وہ شہداء کا نام ہے, وہ شہداء کا خون ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اپنی گزشتہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کل سورہ مبارکہ اعراف کی ایک آیت سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ ذات پروردگار نے انسان کی فطرت سے اور انسانی ذرات سے ایک عہد لیا ہے, اور وہ عہد ذات پروردگار نے اس وقت لیا ہے جب انسان کو خلق کیا ہے. ابتدائے خلقت سے جو عہد لیا گیا وہ یہ لیا گیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. اور اس کی تاریخ کو بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے کس دن یہ عہد لیا گیا, کہ آج ہم عرفہ میں جاتے ہیں, حج کو ادا کرتے ہیں, عرفات کی یہ سرزمین اور عرفات کا یہ دن اپنی اہمیت کے اعتبار سے کئی گزشتہ تاریخوں کے ساتھ وابستہ ہے. اس کی اہمیت ایک اعتبار سے یہ ہے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن ذات پروردگار نے انسان کی فطرت سے اور اس کی ذرات سے اور اس کی ذریت سے اور اس کی فطرت سلیم سے ذات پروردگار نے یہ عہد لیا ہے. وہ دن جو یوم میثاق ہے, وہ دن کہ جو عہد لینے کا دن ہے, وہ حقیقت میں عرفہ کا دن ہے. لہذا عرفہ کے دن ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں حقیقت میں اپنی اس فطرت کو پھر نکھار بخشتے ہیں, پھر دوبارہ اس کو زندہ کرتے ہیں کہ جو فطرت ذات پروردگار کے ساتھ عہد کر چکی ہے. اور کیا عجیب بات ہے عزیزان گرامی کہ عرفہ کے دن تو ذات پروردگار نے وہ عہد لیا ہے کہ جس میں کہا الستو بربکم, اور اسی عرفہ سے گزر کر ختمی مرتبت نے تھوڑی ہی دور جا کے غدیر کے مقام پر پھر دوبارہ اسی کی تجدید عہد کی ہے, اور کہا کہ کیا میں تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہوں. الستو اولا من بانفسکم, کیا میں تمہارے نفوس سے اولا نہیں ہوں. یعنی تھوڑی مدت کے بعد جب ذات پروردگار کی ربوبیت پہ انسان عقیدہ پیدا کر لیتا ہے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ولایت پہ عقیدہ پیدا کرے تاکہ اس کو توحید کی حقیقتاً سمجھ آ سکے. توحید کو سمجھنے کے لیے انسان کو دروازہ ولایت سے وارد ہونا پڑتا ہے. اگر انسان ولایت اہل بیت سے آشنا نہ ہو تو توحید سے بھی آشنا نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے کبھی جب اسی فطری حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حب علی ایمان و بغضہ نفاق و کفر, کہ علی کی محبت حقیقت میں ایمان ہے, یعنی وہ ایمان فطری کہ جو انسان نے پیدا کیا ہے وہ حقیقت میں محبت علی میں خلاصہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی امیر المؤمنین سے نفرت کرے تو یہ نفاق ہے اور کفر ہے. یعنی نفاق کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لمبی چوڑی تعریف کریں, اس کے لیے کوئی لمبے پیراگراف لکھیں, بلکہ اگر ایک انسان یہ کہہ دے کہ اگر امیر المومنین سے کوئی نفرت رکھتا ہے تو یہی بغض جو ہے یہ کافی ہے اس کے نفاق کے لیے, اور یہی کافی ہے اس کے کفر کے لیے. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. اب جب ذات پروردگار نے انسان سے فطرتاً یہ عہد لے لیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر خدا نے اس عہد کو یاد کروایا ہے. وہ آیات کہ جو اس عہد کو یاد کراتی ہیں اس بات پہ دلیل ہیں کہ خدا نے عہد لیا تھا, اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو مختلف مقامات پر پھر یاد کروایا انسان کو. یاد دہانی اسے کروائی جاتی ہے کہ جس سے پہلے عہد لے لیا گیا ہو. اگر عہد نہ لیا ہوتا تو ذات پروردگار مختلف مقامات پر اسے یاد نہ کرواتی. سورہ مبارکہ یاسین کو آپ حضرات نے مختلف مقامات پر پڑھا ہے, اور متاسفانہ ہم تو سورہ یاسین کو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مر جائے. یہ سورہ یاسین کی تلاوت حقیقت میں اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی مر گیا تو ہم اس وقت بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں, چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ مبارکہ یاسین سب سے بہترین سورہ ہے. لیکن جب آپ احادیث کی طرف نگاہ کریں تو دوستو سورہ مبارکہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے، یعنی وہ کہ جو قرآن کی مرکزی حیثیت رکھنے والی سورہ ہے. یہ دل کی کیفیت جو ہے آپ کو جانتے ہیں نا، جب تک تو ہارٹ اٹیک میں مبتلا نہیں ہوتے اس وقت تک دل کی حقیقت پتہ نہیں چلتی. یہ انسان بھی عجیب انسان ہے، جب تک نعمات میں گھرا رہتا ہے اس وقت تک اسے اس نعمت کی قیمت کا پتہ نہیں چلتا. میرے اندر موجود ہے، دل تو موجود ہے، لیکن کبھی میں نے خدا کا شکر نہیں ادا کیا، پروردگار تو نے مجھے دل عطا کیا ہے. لیکن جو ہی ذرا تھوڑی تنگی محسوس ہونا شروع ہوئی، یہ آرٹریاں بند ہونا شروع ہوئی، ایک آدھ بند ہوئی، کوئی کلاٹ بننے شروع ہوئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا جناب سرکار ابھی تھوڑا جو ہے نا پرہیز کرنا شروع کر دیں، کھانے پینے میں گوشت وغیرہ کم کر دیں، تو اب قدر و قیمت پتہ چلی، اب دعائیں کرنے لگے پروردگار اس میرے دل کو کھول دے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کا یہ دل اگر بند ہو جائے تو پورے کا پورا جسم جو ہے اس میں جان باقی نہیں رہ سکتی. اور یہ ہارٹ اٹیک جو آئے دن مثلا آپ دیکھتے ہیں، کبھی رات میں سویا اور صبح اٹھ نہیں سکا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ خاتون جس کے متعلق ابھی آج جن کی رحلت ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے رات کو مجلس میں شریک تھی، خدا متعال نے ان کو توفیق دی، مجلس میں شرکت کی، اس کے بعد رات کو سوئی ہیں اور صبح خدا کو پیاری ہو گئی، رحلت فرما گئی. تو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی اگر ہارٹ بند ہو جائے تو بس کئی کچھ سیکنڈ میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ہارٹ مرکزی کردار ادا کرتا ہے انسان کی فزیکل لائف میں، اس کا مرکزی کردار ہے. یعنی حقیقت میں اس ہارٹ کو، اس دل کو اگر صحیح طریقے سے مشاہدہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس جسم کے لیے جو شے قیادت کرتا ہے وہ یہی دل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب معصوم کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کر پوچھا مولا امامت پہ کون سی دلیل موجود ہے، تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امامت پہ سب سے بہترین دلیل تمہاری اس جسم میں وہ دل ہے. کہ یہ دل انسان کے جسم کی قیادت کرتا ہے. اور اگر ذات پروردگار نے، کیا خوب معصوم نے فرمایا اگر ذات پروردگار نے تیرے اس 6 فٹ کے جسم کو قائد کے بغیر نہیں چھوڑا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کو ذات پروردگار امام کے بغیر بنائے. تو سورہ مبارکہ یاسین جو ہے اس کے متعلق فرمایا قلب قرآن ہے. تو دل زندہ ہونا چاہیے نا، اگر دل زندہ نہ ہو تو پورا جسم جو ختم ہو جاتا ہے. جو لوگ اس قلب قرآن کو زندہ نہیں کرتے ہیں ان کا قرآن بھی زندہ نہیں ہے، اور اگر قرآن زندہ نہ ہو تو اہل بیت بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں انسان کی جان میں. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. فرمایا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو اہل بیت بھی جائیں گی، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن بھی جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی ایک کو لے لو اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے. تو عزیزان گرامی اسی سورہ مبارکہ یاسین میں خدا متعال نے اس عہد کو دہرایا ہے. یہ آیا آپ حضرات سب کو یاد ہے، اکثر چونکہ سورہ یاسین کی جب تکرار کرتے ہیں تو بہت سی آیات الحمدللہ ہمیں حفظ ہو جاتی ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں اور پھر ذرا تکرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہیں. اور کچھ تو ایسی چیز ہونی چاہیے نا قرآن کی کہ جو ہمارے سینے میں موجود ہو، جس کو ہم یاد رکھتے ہوں. چونکہ اگر قرآن یاد رہتا ہے تو یہی قرآن وہ ہے کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے گا. جتنا یاد ہوگا، پیغمبر فرمایا جتنی آیات مومن کو یاد ہوں گی اتنے درجات ہوں گے. جنت کے درجات جو ہیں وہاں پر ہمارے پیسوں کی وجہ سے نہیں بننے والے ہیں، ہمارے مکان کی وجہ سے بھی نہیں بننے والے ہیں،
ہمارے لمبے قد کی وجہ سے بھی نہیں مرنے والے، کسی اور دوسری شے سے درجات نہیں ملنے والے ہیں. درجات کے متعلق فرمایا کہ قرآن کی آیات کو پڑھتے چلے جاؤ، درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. جتنی آیات پڑھو گے اتنے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی یاد کریں اور کتنے درجات چاہتے ہوں. جتنے چاہتے ہیں اتنی یاد کرتے چلے جائیں. تو عزیزان گرامی، اس دنیا میں حقیقت میں درجات ان آیات کے ساتھ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر قرآن کو حفظ کرنے سے مراد یہ صرف رٹا لگانا نہیں ہے. بہت سے لوگ رٹا لگاتے ہیں لیکن قرآن سے ان کا تمسک نہیں ہے، قرآن کو اپنی جان اور روح کا حصہ نہیں بناتے. جب تک یہ قرآن جان اور روح کا حصہ نہ بنے تو ایک جھٹکے کی دیر ہوگی، ایک جھٹکے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. جیسے اب آپ کبھی یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، تو ایکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ ہی انسان کی میموری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جتنی گزشتہ یادیں تھیں والدین کے متعلق، کبھی کسی نے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو ممکن ہے مجھے اپنے والد بھی پہچانے نہ جائیں. اسی طرح جب انسان اس بڑے جھٹکے سے کہ زندگی اور موت کا جھٹکا، انسان اس دنیا سے جب منقطع ہو کر اگلی دنیا میں جانے لگے گا تو یہ ایک جھٹکا جو ہے اس کے لیے کافی ہوگا، بہت سی یادوں کو بھلا دے گا. لیکن اگر یہ قرآن انسان کی جان بن جائے، روح کا حصہ بن جائے، تو پھر وہ قرآن ہے کہ جو درجات کو بلند کرے گا. اس لیے کہ روح کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، روح سے کوئی شے چھینی نہیں جا سکتی ہے، روح سے کسی شے کو مائنس نہیں کیا جا سکتا ہے. اس جسم سے بہت سی چیزوں کو مائنس کیا جا سکتا ہے. ارشاد رب العزت ہی ہو رہا ہے، الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. الحمدللہ بہت سے مومنین نے ساتھ جواب دیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ہمیں یاد ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے. پروردگار یہ کہہ رہا ہے، الم آہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ یہ اس عہد کی طرف پھر دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے. اے لوگوں یاد کرو، میں نے تم سے عہد لیا تھا. تو پروردگار سے پوچھتے ہیں وہ آپ نے عہد کہاں پر لیا تھا؟ تو ذات پروردگار یہ کہے گی، وہ یوم میثاق ہے جس دن ہم نے ہر انسان سے عہد لیا تھا. لیکن وہ عہد ہے کیا؟ وہ پرامس کیا ہے؟ پروردگار یہ کہتا ہے، میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، دیکھو شیطان کی بندگی نہ کرنا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ خدا نے ابتدا میں اپنی بندگی کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا ہے ان اعبدونی، میری بندگی کرو، بلکہ میں نے تم سے یہ تقاضا کیا ہے اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے نفی کرو شیطان کی، پھر اس بات کرو. لہذا ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں ہم یہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. پہلے نفی ہے پھر اس بات، پہلے نگیٹ کرتے ہیں کسی شے کو، پھر کسی شے کو ہم پازیٹو انداز میں بیان کرتے ہیں. یعنی جب تک انسان تمام معبودوں کو نگیٹ نہ کرے، ان سے نفرت کا اظہار نہ کرے، ان سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، شیطان سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، اس وقت تک الا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے. الا اللہ کہنے کے لیے ضروری ہے اللہ تعبد الشیطان سے گزرے، شیطان کی بندگی سے بیزاری کا اظہار کرے. اور یہی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں نا ہمارے علاوہ بھی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی محبت رکھتے ہیں. یہ ان کی بی میں بہت کچھ مخفی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا ہم محبت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی محبت رکھتے ہیں. ہم بھی محبت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہماری محبت جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا بہرحال کہیں اور بھی تقسیم ہو چکی ہے. ایک سے محبت نہیں ہے بلکہ ہم نے دونوں طرف سے محبت ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے بیزاری کا اظہار کرو. پہلے نفرت کا اظہار کرو، پہلے برات کا اظہار کرو. جب تک انسان برات نہ رکھتا ہو ولایت آ نہیں سکتی ہے. جب تک انسان شیطان سے برات کا اظہار نہ کرے الوہیت آ نہیں سکتی ہے، عبودیت آ نہیں سکتی ہے. تو فرمایا اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس کی بندگی نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور عجیب یہ انسان بھی عجیب، حضرت انسان خود اپنے اندر ایک عجوبہ ہے کہ اس نے ابتدا میں عہد بھی کیا، پھر اس کو عہد یاد بھی دلایا گیا، دشمن کی شناخت بھی کروائی گئی، اور پوری دشمن کی تعریف کروانے کے بعد پھر بھی دشمن کے ساتھ دوستی، دشمن کے ساتھ اس نے کچھ ایسا سلوک روا رکھا ہے کہ وہ دشمن کا دوست ہے. آج اگر آپ دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، فلسطین کے مسلمان اس عجیب مظلومیت میں گرفتار ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے کہ بہت سے عربوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کر لی ہے. دنیا کے بہت بڑے شیطان، سب سے بڑے شیطان کے ساتھ انہوں نے دوستی کا دم بھرا ہے، اور یہ دوستی کا دم بھرنا آج سبب بن رہا ہے کہ آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج امت مسلمہ ان مشکلات کے گرفتار ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین. تو شیطان دو طرح کے ہیں، ایک باطنی شیطان ہے، ایک ظاہری شیطان ہے. اور یہ باطنی شیطان حقیقت میں وہ شیطان ہے کہ جب تک انسان اس باطنی شیطان کو ختم نہ کر لے ظاہری شیطان کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے. جن لوگوں میں یہ باطن میں شیطان زندہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ظاہری شیطان کا مقابلہ کر لیں؟ یعنی باطنی شیطان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، جو نزدیک چھ ہوتی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آسان ہے، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں. جتنا کلوز ہوتا چلا جائے نا دشمن، اس کے ساتھ مقابلہ بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. قریب آ گیا، گریبان میں پکڑ لیا، تو پھر بھی کسی حد تک آسان ہے اس سے مقابلہ کرنا، لیکن اندر داخل ہو گیا، اندر داخل ہو کر اس نے دل میں جگہ پیدا کر لی. جب اس نے دل میں جگہ پیدا کر لی تو پھر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے. لہذا ذات پروردگار جس عہد کا انسانوں کے سامنے تکرار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شیطان کو پہچانو اور اس کی بندگی سے بیزاری کا اظہار کرو. پھر کہا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اب میری بندگی کرو، اس لیے کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اگر کوئی صراط مستقیم کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے ان تمام باطنی بتوں کو توڑنا پڑے گا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک یہ مقام کہ جہاں پر ذات پروردگار نے اپنے عہد کو یاد کروایا ہے. کیا دوسرے کے ہی مقامات پر ہمیں ایسی گواہیاں، ایسے شواہد ملتے ہیں کہ ہم نے پروردگار سے عہد کیا ہے؟ جی ہاں، بہت سے مقامات پر قرآن کریم انسان کو یاد دلاتا ہے. فذکر ان نفعت الذکرا، تم لوگوں کو یاد کرواؤ، یاد دہانی کرواؤ، اس لیے کہ لوگوں کو یاد دہانی مفید ہوتی ہے. یاد دہانی کس شے کی؟ جس شے کو پہلے کسی نے حفظ کیا ہو، پہلے حافظے میں موجود ہو، اسے یاد کروایا جاتا ہے. جو شے پہلے سے محفوظ ہی نہ ہو، کہیں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہ ہو، میرے ذہن میں موجود ہی نہ ہو، تو کیا میں کسی کو یاد دلاؤں گا؟ میں اگر کسی سے اگر بات کرتے ہوئے کہوں میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، تو کب یاد دلاتے ہیں؟ کہ جب کبھی پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہماری آپس میں بات چیت ہوئی، اس بات چیت کو یاد دلایا جا سکتا ہے. کوئی آپ نے وعدہ کیا، میں اس وعدے کو یاد دلاؤں گا. کوئی آپ نے امانت لی، میں اس امانت کو یاد دلاؤں گا. تو ذات پروردگار پیغمبر سے کہہ رہی ہے فذکر، آپ ان کو تذکر دیں، ان لوگوں کو یاد دہانی کروائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ذکر تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانی مؤمنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ نہیں کہا ہے ہر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں بہت بڑا نقطہ مضمر ہے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ یاد دہانی ہر انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ فرمایا ان ذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ پھر دوبارہ وہ بھولے بسرے سبق کو یاد کرنے لگتا ہے. اب اس نے جب اس نے یاد کرنے کا عہد کر لیا ہے تو اب اسے اگر یاد کروایا جائے تو پھر یاد ہو جاتا ہے. وہ بچے جو اسکول میں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں انہیں سبق یاد نہیں کروایا جا سکتا، لیکن اسکول میں داخل ہو گیا، اس نے عہد کر لیا کہ اسے پڑھنا ہے، اب اگر ٹیچر اس کو پڑھانے لگے اسے یاد کروائے تو اسے بہت سی چیزیں یاد ہو جائیں گی. یہی حقیقت ہے انسان کی کہ جس سے اس ذات نے عہد لیا ہے، لیکن اس عہد پہ جب تک انسان ایمان پیدا نہ کرے اس وقت تک اس کو یاد دہانی نہیں کروائی جا سکتی. اب یہ آج کمپیوٹر کے دور میں، میں نے ابتدا میں بھی کمپیوٹر کی مثال دی تھی اور آج ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کمپیوٹر کو دیکھیں تو اس میں جب آپ نے ہارڈ ڈسک کو بھی فکس کر دیا اور کمپیوٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اب اس کے بعد اگر آپ جا کے کمپیوٹر کو آن کریں تو کمپیوٹر کا کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، مگر یہ کہ جب تک آپ اس میں سافٹ ویئر کو لوڈ نہ کریں. سافٹ ویئر ونڈوز کا انسٹال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کمپیوٹر کو ریکگنائز کر سکیں، اس کے باطن کو ریکگنائز کر سکیں. کمپیوٹر پورا ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، جو جو چیزیں اس کمپیوٹر میں فکس ہونی چاہیے تھیں وہ فکس ہو چکی ہیں، باڈی بھی مکمل ہو چکی ہے، باطن بھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس باطن کو ریڈ کرنے کے لیے کسی ایسے سافٹ ویئر کی ضرورت ہے کہ جس کو اس میں انسٹال کیا جائے تاکہ وہ اس کے باطن کو پڑھ سکے. یہی حقیقت ہے انسان کی. ذات پروردگار نے بھی انسان کی فطرت کو دین پہ خلق کیا ہے، لیکن اس کے باطن کو ریڈ کرنے کے لیے پھر ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے، اور وہ سافٹ ویئر حقیقت میں ظاہری دین ہے. پس دین دو قسم کا ہے، ایک باطنی دین ہے کہ جس کی حقیقت باطن میں رکھی گئی ہے، جیسے مثلا آپ کمپیوٹر میں پروسیسر جو لگاتے ہیں اس پروسیسر کے مطابق ونڈوز کو انسٹال کیا جاتا ہے، جیسا پروسیسر ہو جیسا اس میں مشینری ہو ویسی ہی ونڈوز انسٹال کی جاتی ہے. اسی طرح ذات پروردگار نے بھی جب فطرت کو خلق کیا ہے تو اس میں اگر ونڈوز ویسی ہی ڈالی نہ جائے تو وہ فطرت کو ریڈ نہیں کر سکتا ہے، اس فطرت کی ریڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، اس کا ڈیٹا سامنے نہیں آ سکتا ہے، اس کا ڈیٹا چھپ جائے گا. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جب دین فطری ہے اور فطرت فطرت الہی ہے، اس فطرت الہی میں الہی دین کو ڈالا جائے، اور اگر اس الہی دین کو ڈالا جائے تو پورا ڈیٹا سامنے آ جائے گا. لیکن عزیزان گرامی، یہ ڈیٹا تو آپ نے انسٹال کر دیا اور اب اس کے بعد یہ کمپیوٹر جو ہے یہ آج انٹرنیٹ کے ساتھ متصل ہو گیا، اس کا رابطہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہے اور ہر طرف سے مختلف قسم کی وائرسز جو ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، وائرسز کو چھوڑ دیا گیا ہے. وائرسز کو اگر میں مثال دوں تو یہ کہوں کہ مختلف شیاطین کو ڈپلوئے کر دیا گیا ہے، مختلف شیاطین کو چھوڑ دیا گیا ہے انٹرنیٹ میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں شیطان موجود ہے. شیطان ایسی شے نہیں ہے کہ جو صرف انسان کے باطن میں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں شیطان کا عمل دخل موجود ہے. لہذا اس نے اس انٹرنیٹ میں، اس اتصالی دور میں، کمیونیکیشن کے دور میں بھی اس نے مختلف وائرسز کو جنم دیا. یہ وائرسز آپ کے سافٹ ویئر میں داخل ہونی شروع ہو گئی. تو اب جب وائرسز آئیں تو آپ نے کیا کیا؟ اب سوچنا شروع کیا سائنٹسٹ نے کہ ان وائرسز کے لیے کسی ایسے سافٹ ویئر کو بنایا جائے کہ جو ان وائرسز کو کنٹرول کر سکے. جب آپ نے وہ سافٹ ویئر کی جو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو ڈالا ہے، تو آپ نے حقیقت میں اس الہی اصول پہ عمل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کیا یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے، ان وائرسز کو نہ کھولو، ان سے پروٹیکشن کرو، تقوی اختیار کرو. معلوم ہوتا ہے ایک تقوی وہ ہے کہ جو ہم اپنے کمپیوٹر میں اختیار کرتے ہیں، ایک تقوی وہ ہے کہ جو ہمارے اپنے باطن میں ہونا ضروری ہے. یہ تقوی کا معنی جو ہے وقایہ ہے، وقایہ کا معنی ہے پروٹیکٹ کرنا. تو جتنے بھی آپ اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈالتے ہیں وہ حقیقت میں وہ متقی سافٹ ویئر ہے، تقوی کی بنیاد پہ سافٹ ویئر ہے. قرآن نے بھی اور ذات پروردگار نے بھی جب سسٹم انسٹال کیا ہے تو اس سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے بار بار یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو پروٹیکٹیو سافٹ ویئر خرید لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ خریدو گے تو تمہارا وہ ایمان بھی، ایمان سے مراد کیا ہے، وہ ونڈوز جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، آپ کا باطنی سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا، آپ کی فطرت ڈیمیج ہو جائے گی، اور اگر فطرت ڈیمیج ہو گئی تو پھر ریپیئر نہیں ہو سکتی ہے، پھر دوبارہ لے جانا پڑے گا ہائی ٹیکس کے پاس. اور یہی وہ اصول ہے کہ جو ذات پروردگار نے بیان کیا ہے کہ اگر کبھی فطرت ڈیمیج ہونے لگے تو اس فطرت کو ہائی ٹیکس کے پاس لے جاؤ، آئمہ اطہار علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ ان فطرتوں کی کمانڈ اہل بیت اطہار کے پاس ہے. ذات پروردگار نے اہل بیت اطہار کو، آئمہ علیہ السلام کو اس کائنات کا ہائی ٹیک بنا کے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو بچایا جا سکے، ان کی فطرت کو سالم رکھا جا سکے. سلیم فطرت کے لیے امام کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہ اگر کبھی عدو مبین سے خطرہ ہو تو امام مبین کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ عدو مبین سے بچانے کے لیے معمولی لوگ آپ کو نہیں بچا سکیں گے، واضح دشمن ہے، واضح دشمن کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے، بغیر لیڈرشپ کے واضح دشمن کے مقابلے میں نہیں جایا جاتا ہے. اسلحہ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ ہو اور قائد بھی موجود نہ ہو اور انسان لشکر لے کر نکلنے لگے، یہ جب جائے گا دشمن کے مقابلے میں تو یقیناً ناکام ہو جائے گا. لہذا امامت اس واضح دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے ہے. اور آج آپ اس کا واضح مظہر، واضح ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ یہ امامت ولایت کی شکل میں، رہبری کی شکل میں آج جب زندہ ہے تو پوری دنیا کے لوگ دشمنوں سے آج بیداری کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، دشمن کو دیکھ رہے ہیں، دشمن پہچان رہے ہیں. دشمن شناسی خود ایک ٹیکنیک ہے، دشمن کو پہچاننا جو ہے آسان مسئلہ تھوڑا ہی ہے. دشمن کو حقیقت میں جو ذات انسانوں کو شناخت کرواتی ہے وہ رہبر کی ذات. اور اگر آج کا قائد یا گزشتہ وہ ہستی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب کسی ملک کے متعلق واضح طور پر یہ کہتے ہیں یہ شیطان اکبر ہے، تو شیطان اکبر کا کام ہمیشہ شیطانی کرنا ہے نا، اس سے کبھی نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. شناخت کروائی ہے رہبر نے، اور آج کا رہبر بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان دسیسے کرنے میں مشغول ہے. اس سے بڑا دسیسہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بھرپور طریقے سے شیطانی کر رہا ہے، ایک طرف سے مظلوم ہے اور وہ مظلوم کو ظالم کہہ رہا ہے. واضح دنیا کے سامنے، بالکل دنیا کے سامنے ایک شے نکھر کر آ چکی ہے، لیکن شیطان یہ کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. یہ شیطان ہوتا ہے. شیطان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سیاہ شے کو سفید اور سفید کو سیاہ، دن کو رات، رات کو دن بنا کے پیش کرے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، اسرائیل کو مظلوم، فلسطین کو ظالم، یہ منطق ہے شیطان کی. مگر شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہی دسیسہ کیا، کہا کہ یہ کھا لیں، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اب حضرت آدم بھی ابھی بھولے بھالے، ابھی تو دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی زندگی کا آغاز کیا نہیں تھا، تو ان سے کہا کہ دیکھیں خدا نے جو یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ دانا نہیں کھائیں، کہا تھا اس درخت سے نہ کھائیں، میں تو توڑ کے لے آیا ہوں، اب میں سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اب تو وہ حرمت ختم ہو گئی ہے نا. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی کئی کئی مقامات پر وہ اسی طرح دسیسہ کرتا ہے، کبھی ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں، ہم جب خریدنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم اس ملک میں آ ہی گئے ہیں، اب جب ان ممالک میں رہتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے، پیزا بھی کھا لیں، دوسری چیزیں بھی کھا لیں، بھائی اب یہاں تو حرام سے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام کا آغاز کوئی ایسی کنٹری سے نہیں ہوا تھا کہ جہاں پر سب مسلمان رہتے تھے، بلکہ اسلام کا آغاز مکے سے ہوا تھا، جہاں پر سارے مشرک تھے، جہاں پر شراب بھی چلتی تھی، جہاں پر حرام کھایا جاتا تھا. اسی مکے سے وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حلال کھا کے آج دنیا کو حلال سکھایا ہے، جن کے حلال پہ آج ہم عمل کرتے ہیں، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ، اس پیغمبر نے مشرکوں کے شہر میں رہ کر حلال کھایا ہے. اور اگر ہم یہاں پر رہتے ہوئے جہاں سارے وسائل موجود ہیں، تو جب شیطان دسیسہ کرتا ہے نا، تو وہاں پر قرآن کی یہ آیت پڑھا کر، اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ مجبور کر رہا ہے تمہیں حرام کھانے پہ، اور ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام جو ہے اس کے متعلق معصومی فرماتے ہیں، جب شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک رکاوٹ بنتا ہے. ایک لقمہ حرام کے اثرات انسان کے دل پر ہوتے ہیں، اس کی فطرت پہ ہوتے ہیں. آئیے عزیزان گرامی، چکے ایام عزا ہیں، اور ہم سب مظلوم کی یاد منانے کے لیے آج اس صفحے ماتم پہ جمع ہیں. آئیے فطرت کے اس امام کا تذکرہ کرتے ہیں، اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس نے ہماری فطرتوں کو ایسے بیدار کر دیا ہے کہ آج 1400 صدیوں کے بعد بھی حسین ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہر آن حسین ہمیں تڑپاتے ہیں. اگر کبھی بستر پہ بھی جا کے اپنے ساتھ امتحان کر کے دیکھیں، اس کو آزمائیں، کبھی تنہائی میں بستر پہ سوتے ہوئے ایک مرتبہ نام حسین لیں، یہ کہہ دیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت بدل جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں میں آنسو بے بس آ جائیں گے. ایک ایسا عجیب نام ہے کہ جو ہماری فطرتوں میں ایک تلاطم پیدا کر دیتا ہے، ایک اضطراب پیدا کر دیتا ہے جہاں پر بھی لیا جائے. اور سید الشہداء نے ہمیں جو نصیحت کی ہے نا، یہ فرمایا کہ شیعتی ما ان شربتم ما ادب فذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، ارے عزاداروں یہ ایام عزا ہیں، اگر باقی دنوں میں نہ کر سکے، آج 6 محرم کی رات ہو گئی ہے، وہ ایام آ گئے ہیں جو اہل بیت پہ پانی بند ہو رہا ہے. اہل بیت پہ پانی صرف 7 کو نہیں بند ہوا، اس سے پہلے بھی پابندیاں لگ چکی تھیں، اس سے پہلے بھی پانی تھوڑا خیموں میں آ رہا تھا، بچے کئی دنوں سے بلک رہے تھے، ان دنوں تو کم از کم مولا کی وصیت پہ عمل کریں، ما ان شربتم ما ادب فذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، یہ کبھی ریفریجریٹر سے نکال کر جب ٹھنڈا پانی پینا شروع کرے نا تو اس وقت کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ایہا الاتشان، ہمارے سلام ہو تجھ پہ اے پیاسے، اے وہ جو پانی کا تقاضا کرتا رہا لیکن اسے پانی نہ دیا گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ما ان سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ سن لو، فلسطین والوں کا تذکرہ سن لو، کشمیر کے مسلمانوں کا تذکرہ سن لو تو مجھے یاد کر لو، مجھ پر گریہ کرو. عزادارو، آج دو شہیدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دو شہید شہید ہی کے پوتے ہیں. جانتے ہیں وہ کون سے شہید ہیں؟ شہید جعفر طیار کے پوتے، جن کے متعلق پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جعفر طیار کے بازو قلم ہوئے تو ذات پروردگار نے ان کو دو پر عطا کیے تھے کہ جنت میں وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کر سکتے ہیں. اس جعفر طیار کے دو پوتے اون محمد کہ جو میری آقازادی زینب کی نشانی ہے، وہ زینب کے جو شریکت الحسین ہے. جانتے ہیں اس بی بی کا نام شریکت الحسین کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بی بی صرف کربلا میں شریکت الحسین نہیں بنی ہے، بلکہ یہ بی بی اپنے بچپن سے لے کر ذرا زینب کے حالات کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، بچپن سے لے کر جو بی بی اپنے بھائی کے ساتھ کچھ اس طرح سے وابستہ تھی کہ اگر ایک دن بھی زینب اپنے بھائی کی زیارت نہیں کرتی تھی نا تو زینب کا وہ دن نہیں گزرتا تھا. یہ ڈاکٹر شریعتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علی کی بیٹی میں لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد جب عبداللہ کے گھر میں بی بی آ گئی تو ایک دن زینب بیٹھے ہوئے گریہ کر رہی ہے، زینب رو رہی ہے. عبداللہ آگے بڑھے، کہا علی کی بیٹی کیا کوئی مشکل وقت آ گیا ہے؟ کوئی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیوں گریہ کر رہی ہے؟ تو جانتے ہیں زینب نے کیا جواب دیا؟ عزادارو، اگر میں کہوں صرف ایک یہ جملہ آج کی عزاداری کے لیے کافی ہو سکتا ہے. میری آقازادی زینب عبداللہ کہتی ہیں، آج میں نے اپنے بھیا حسین کی زیارت نہیں کی ہے. ارے جس بی بی کا ایک دن اپنے بھیا حسین کی زیارت کے بغیر نہیں گزرتا تھا، اس بی بی نے کبھی جب اپنے بھیا کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھا ہوگا؟ نہ جانے زینب نے وہ ایام کیسے گزارے ہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ زینب جب بھائی کی لاش پہ آئی ہوگی کیسے آئی ہوگی. اسی زینب نے اپنے مدینہ سے چلتے ہوئے یہ سوچنا شروع کیا، میں اگر اپنے ساتھ لے کر جاؤں تو کیا لے جا سکتی ہوں؟ جب حسین نے اپنے ساتھ علی اکبر کو لے لیا ہے، اپنے ساتھ علی اصغر کو لے لیا ہے، تو زینب کو بھی عبداللہ نے کہہ دیا، اے زینب، اے علی کی بیٹی، اپنے ساتھ دو نشانیاں لیتے چلے جاؤ، ایک آن ہے ایک محمد ہے، ان دونوں کو لے جاؤ. جب مولا حسین علی اکبر کو بھیجنا چاہیں، جب مولا حسین اپنی قربانیاں دینا چاہیں تو اے زینب میری طرف سے تم میرے دونوں بچوں کو پیش کر دینا، یہ دونوں قربانی بن جائیں گے علی اکبر کے لیے اور علی اصغر کے لیے. عزادارو، زینب کو سکون محسوس ہوا، اطمینان محسوس ہوا، کربلا کی سرزمین میں میری قربانی موجود ہے، میں پشیمان نہیں ہوں گی. لیکن جانتے ہیں زینب بار بار اپنے دونوں ننھے بچوں کو اپنے پاس بلا کے یہ نصیحت کرتی تھی، اے میری ماں و بہنوں آؤ سبق حاصل کرو کربلا کی اس شیر دل خاتون بی بی سے. اگر بچوں کی تربیت کی جائے تو جیسے زینب نے اپنے ننھے بچوں کی تربیت کی ہے ویسے تربیت کرو, ان کو شہادت کے لیے آبادہ کرو. بچوں کو بہادر بنانا ماں کا کام ہوا کرتا ہے. بچوں کو بٹھا کر شب عاشور زینب یہ کہتی ہے, اے میرے بیٹو کل میرے بھائی پہ بڑا مشکل وقت, بڑی مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے. اے میرے بیٹو آن محمد کل وفا کرنا, کم مدت پشیمان نہیں کرنا. پھر یہ ننھے بچے کبھی اپنا لباس پہنتے ہوں گے, اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوتے, اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, کبھی عباس ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں, عباس بچوں کو نصیحت کرتے ہیں, بچوں کل کربلا کی سرزمین میں اپنی قربانی کو خوب پیش کرنا, اپنے مولا حسین کے ساتھ وفا کرنا. ارے عزاداروں آ گیا وہ دن کہ جو عاشور کا دن تھا. نہ معلوم کس انداز میں جعفر تیار کے یہ دونوں بیٹے اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے ہوں گے, آ کر کہا ہوگا میرے ماموں ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم کربلا کی سرزمین کی طرف روانہ ہوں. ارے جب ماموں نے دیکھا ہوگا ان کا باپ بھی موجود نہیں ہے, عبداللہ بھی مدینہ میں ہے, ان کے سر پر سایہ بھی موجود نہیں ہے, نہ معلوم میرے مولا حسین نے اپنے ان بھانجوں کو کیسے کربلا کی طرف روانہ کیا ہے. لیکن دونوں بچے شاید آ کر کہا ہوگا کہ میری اماں جان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے کربلا کی طرف میدان کی طرف جانے کی اجازت دے دیں. عزاداروں اس حالت میں دونوں بچے نکلتے ہیں, ایک طرف سے آون نکلتا ہے, ایک طرف سے محمد نکلتے ہیں, دونوں جنگ کرنا شروع کرتے ہیں. نہ معلوم ننھے بچے کس انداز میں جنگ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن دونوں کے رجز کو تاریخ نے بیان کیا ہے. دونوں جب گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو دونوں یہ کہہ رہے تھے ان تن قرونی, اگر تم ہمیں نہیں جانتے ہو تو آؤ ہم تعارف کرواتے ہیں, میں جعفر تیار کا بیٹا ہوں, میں شہید کا بیٹا ہوں, میں شہادت سے خوب واقف ہوں, میں جنگ کرنا خوب جانتا ہوں. ارے عزاداروں اس طرف سے ایک دوسر لین آیا ہے, اس لین نے آ کر حملہ کیا, ایک کو شہید کیا ہے, دوسری طرف سے ایک لین نے وار کیا ہے, محمد بھی گھوڑے سے گرے. اس طرف سے جب غبار ہٹا ہے نا تو میرے مولا حسین چلتے ہوئے اپنے بھانجوں کی لاش پہ آتے ہیں. نہ معلوم جس نے دن بھر لاشوں کو اٹھایا, زینب کی نشانیوں کو اٹھایا, اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے آتے آ کر ان دونوں لاشوں کو خیمے کے قریب رکھا. حسین دیکھ رہے ہیں کہتے آ میری بہن زینب, تیری نشانیاں قربانی پیش کر چکی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.